السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الى یوم لقاء اللہ. عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فان خیر الزاد التقوی. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی قائم کریں اور تقوی کے دائرے کے اندر زندگی گزاریں. خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کے تحفظ کے لیے تدبیر تقوی مقرر فرمائی ہے. انسانی زندگی کو تحفظ دینے کے لیے تقویٰ ہے، اور تقویٰ کے حصول کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے منابع ذکر فرمائے ہیں جہاں سے انسان کو تقویٰ نصیب ہو. ان مواقع میں سے اور فرصتوں میں سے جہاں انسان تقویٰ حاصل کرتا ہے، تحصیل کرتا ہے تقویٰ، اس کے لیے قرآن کریم نے ایک منبع روزہ کو ذکر کیا ہے، صیام کو ذکر کیا ہے. سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 183 میں حق تعالی کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جو لوگ ایمان لائے ہو یہ جان لیں کہ آپ کے اوپر روزہ مقرر کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، واجب و فرض قرار دیا گیا ہے. کما کتبہ علی الذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جو آئے تھے مومنین ان کے اوپر بھی اللہ نے روزہ فرض و واجب رکھا ہے. اور مقصود یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم باتقوی بن جاؤ، تاکہ تم اس حفاظتی الہی تدبیر کو اپنا لو اور زندگی میں آفات اور بلیات سے محفوظ ہو جاؤ. اور لطف الہی سے، خداوند تعالیٰ کے لطف و کرم سے انسان کو تقویٰ کے منابع میں سے ایک عظیم منبع ماہ مبارک رمضان اور اس کے صیام ہیں جو درپیش ہے. دو روز بعد انشاءاللہ لطف الہی سے تمام مومنین کو اور ہم سب کو یہ سعادت نصیب ہوگی کہ شہر اللہ الاکبر اور ماہ صیام، ماہ قیام، ماہ مغفرت، ماہ توبہ و ماہ برکات، یہ انسان کے نصیب ہونے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق مومنین کو خطاب کر کے حضرت نے یہ فرمایا کہ قد اقبل علیکم شہر اللہ الاکبر، اللہ کا عظیم، بزرگ، برتر مہینہ آپ کی جانب اقبال کر رہا ہے، رخ کر رہا ہے. خطبہ شریفہ شعبانیہ میں حضرت نے مومنین کو متوجہ فرمایا کہ آپ کی جانب شہر اللہ الاکبر اپنی پر دامن کے ساتھ, بھرے ہوئے دامن کے ساتھ آ رہا ہے, وہ تمہاری جانب اقبال کر رہا ہے اور تم نے اس کا استقبال کرنا ہے. اقبال رخ کرنے کو کہتے ہیں, اور استقبال جس نے رخ کیا ہوا ہو اس کے رخ کو قبول کرنے, اس کے رخ میں رغبت ظاہر کرنے اور اس کا رخ اپنی طرف مائل کرنے اور اپنی طرف بڑھانے کو استقبال کہتے ہیں, کہ وہ رخ ہماری جانب کر لے. ماہ مبارک رمضان اللہ کے حکم سے, فرمان سے آتا ہے, لیکن مومن خود اس کی جانب استقبال کے لیے بڑھتا ہے, آمادہ ہوتا ہے, تیار ہوتا ہے, اپنے آپ کو اس کے لیے مہیا کرتا ہے. اور سب سے بڑی ارمغان ماہ مبارک رمضان میں روزہ ہے, اور روزہ یعنی ایک برکت ماہ مبارک رمضان کی روزہ ہے, اور روزہ کا ہدف تقویٰ ہے, اور روزہ منفرد انداز کا منبع ہے حصول تقویٰ کے لیے, عملی تدبیر ہے. اگر عمر بھر کوئی ناکام رہا ہے تقویٰ کے حصول میں اور شکست کھا گیا ہے خواہشات کے سامنے, شیاطین کے سامنے, خناسین کے سامنے, اپنے نفس امارہ کے سامنے, ہوا و ہوس کے سامنے, ماحول کے سامنے تسلیم ہو گیا ہے اور اس پر یلغار ہے, تہاجم ہے, ہجوم رہا ہے آفات کا, وہ بھی ماہ مبارک رمضان میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور مقام تقویٰ پر فائز ہو سکتا ہے. شکست خوردہ انسان, ناکام انسان بھی, جو عملی زندگی میں بہت سارے حوادث کا شکار ہو کر اور عوامل کے تاثیر میں آ کر اپنے آپ کو مغلوب بنا چکا ہے, آلودہ کر چکا ہے اپنے آپ کو, اور اپنے آپ کو فساد میں ڈبو چکا ہے, یہ بھی ماہ مبارک رمضان میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے. انہی لوگوں کی طرح جنہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے عمر بھر کے لیے, ان کے لیے ماہ مبارک رمضان اور زیادہ آسانی پیدا کرتا ہے. لیکن یہ شخص بھی, یہ نا امید اور نا مراد انسان بھی ماہ مبارک رمضان میں اس مقام کو تحصیل کر سکتا ہے. ماہ مبارک رمضان کے مختلف پہلو ہیں, جیسے نزول قرآن کریم ہے, نزول برکات ہیں, شب قدر ہے اس کے اندر, اور نزول ملائکہ ہے. یہ تاثیرات ساری ماہ مبارک رمضان کی ہیں, لیکن برجستہ ایک خصوصیت و ادب ماہ مبارک رمضان کا روزہ ہے. اقبال ماہ رمضان کی جانب سے ہے اور استقبال اہل ایمان کی جانب سے ہے. جس طرح رسول اللہ کا فرمان ہے کہ قد اقبل الیکم, تمہاری جانب آ رہا ہے رخ, اس نے تمہاری جانب کیا ہے, تو گویا مومنین کو یہ فرمان ہے کہ فاستقبلوا الیہ, تم بھی اس کی جانب رخ کرو اور اس کے اقبال کو قبول کرو, اپنے ہاں اس کو تحویل ملو, آمادہ رہو. بعض اقوال علماء میں بھی ہے اور روایات کے اندر بھی ماہ رجب اور ماہ شعبان, ان دو مہینوں کی فضائل میں سے اور خصوصیات میں سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ دو مہینے استقبال رمضان کے لیے ہیں. چونکہ ماہ رمضان بہت باعظمت ہے, برتر ہے, جس کی ایک شب قرآن کریم کے فرمان کے مطابق خیر من الف شہر، اس کے لمحات، اس کی آنات، اس کی گھڑیاں، اس کے ساعات اور اس کے شب و روز جس عظمت کے مالک ہیں، اس کو درک کرنے کے لیے ایک دو دن کی آمادگی کافی نہیں ہے، بلکہ دو ماہ مقرر کیے گئے ہیں، رجب اور شعبان، اور ان کے اعمال کہ انسان عبد خدا سالک اللہ ان دو ماہ میں ماہ مبارک رمضان کی تیاری کرتا ہے، اپنے ذہن کو تیار کرتا ہے، اپنے دل کو تیار کرتا ہے، اپنی روح کو تیار کرتا ہے، اپنے جسم کو تیار کرتا ہے، اپنے معاملات کو تیار کرتا ہے، جس طرح کوئی بہت اہم واقعات جب انسان کی زندگی میں آتے ہیں تو کتنی پہلے تیاری شروع کر دیتا ہے۔ ہر انسان کے لیے کچھ چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں، کچھ کے لیے شادی بیاہ بہت اہمیت رکھتا ہے، تو وہ مہینوں پہلے چھٹیاں لے کے، فراغت حاصل کر کے اور اس تقریب کے اہتمام میں صرف ہو جاتے ہیں۔ کچھ کے لیے کوئی سفر زیادہ اہمیت رکھتا ہے، وہ اس کے لیے مہینوں پہلے تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح حج کا سفر ہے کہ کئی ماہ پہلے تیاریاں شروع ہوتی ہیں، لیکن عموماً تیاری کرتے ہیں، زاد و توشہ تیار کرتے ہیں اور طریقہ سفر اختیار کرتے ہیں، وسائل سفر، سہولیات سفر عموماً مہیا کرتے ہیں، جبکہ تیاری میں انسان کو اپنے اندرون کی تیاری کرنی ہے، اپنے نفس کی آمادگی بنانی ہے، اپنے ماحول کو تیار کرنا ہے، تاکہ جب یہ باران رحمت خدا و نزول رحمت خدا کا وقت آئے، موسم آئے، تو یہ سرزمین اور یہ خطہ انسان کا یہ خالی نہ رہ جائے، محروم نہ رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ فرصت آئے اور گزر جائے، جس طرح اکثریت کے اوپر ایسا ہی ہوتا ہے جو معمولات کے مطابق ماہ رمضان گزارتے ہیں، معمول بنا لیا، عادتوں کے ساتھ ماہ مبارک رمضان گزارتے ہیں، یہ موسم آتا ہے اور گزر جاتا ہے، جس طرح باقی موسم آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں اور وہ ان موسموں سے ذرا برابر اثر نہیں لیتے۔ کئی لوگ ہیں مثلا موسمی جو برکات ہیں وہ ان کو نصیب نہیں ہوتی، ہر موسم میں ایک خاص برکات ہیں، کسی موسم میں کھانے کی چیزیں، پھل ہیں، خاص موسم میں آتے ہیں، وہ پھل آتے ہیں، آ کے منڈیوں میں فروخت ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں، کچھ اس پورے موسم کے اندر چکھتے تک نہیں ہیں، اس کو نصیب نہیں ہوتا ان کو۔ اسی طرح ماہ مبارک رمضان اپنے ہمراہ بہت جو برکات لے کر آتا ہے، معمولات کے اسیر غالباً محروم رہ جاتے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو پہلے ذہنی طور پر تیار نہیں کیا ہوتا، اور خصوصاً روزہ جو ادب ہے ماہ مبارک رمضان کا، اسی آیہ کریمہ کے اندر اور چند آیات جو اس کے بعد حق تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، روزے کے چند پہلو ہیں، آگاہی ضروری ہے تاکہ انسان روزے سے بھی بہرہ مند ہو، فیضیاب ہو، اور ماہ مبارک رمضان سے بھی اور اس کی برکات سے بھی۔ اگر آگاہی نہ ہو، انسان اس توفیق الہی سے باخبر نہ ہو، بے خبر ہو، محرومیت اس کا یقینی حصہ ہے، اور قرآن میں محرومیت کے لیے جو لفظ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے مقابلے میں استعمال کیا ہے وہ لعنت ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں دو گروہ بالکل علیحدہ ہو جاتے ہیں، ان میں فرق آ جاتا ہے واضح صاف، سال بھر مخلوط رہتے ہیں، ناشناختہ رہتے ہیں، تشخیص نہیں ہوتی، پہچان نہیں ہوتی، لیکن ماہ مبارک رمضان میں یہ دونوں گروہ پہچانے جاتے ہیں. وہ ہیں ایک مرحوم، مرحوم اردو میں فوت ہونے والے کو کہتے ہیں، جو مر گیا ہو، میت کو، لیکن یہ لفظ اردو کا نہیں ہے، لفظ قرآنی ہے، عربی کا لفظ ہے. رحمت سے مرحوم بنا ہے، راحم رحمت دینے والا، مرحوم رحمت لینے والا، جس کے اوپر رحمت نازل کی گئی ہو. اور ہمارے ماحول میں، تعلیمات میں ہم رحمت صرف مردوں کے لیے طلب کرتے ہیں، تو ہم مردوں کو مرحوم کہتے ہیں کہ گویا زندے اور زندہ لوگ مرحوم نہیں ہو سکتے. اگر مرحوم نہیں ہیں تو پھر دوسری صورت ہے، اور وہ ہے محروم. محروم جس سے سب کچھ لے لیا گیا ہو، روک لیا گیا ہو، اور اسے بے بہرا بے نصیب چھوڑ دیا گیا ہو، کوئی اس کو حصہ نہ دیا جائے رحمت خدا سے، اس کو ملعون کہتے ہیں. جو محروم ہے قرآن کی اصطلاح کے مطابق وہ ملعون ہے، اور جس نے رحمت خدا دریافت کر لی، وصول کر لی، وہ مرحوم ہے. اگر روزوں کا مہینہ آئے اور آ کے گزر جائے اور انسان محروم رہ جائے، تو محروم کا مطلب یہ نہیں کہ اب بھی مومن ہے، محروم ہونے کے بعد بھی مومن ہے، ملعون ہو جاتا ہے انسان، خود ہی ہو جاتا ہے. جس طرح خدا کی رحمت اگر کسی کے شامل حال ہو، تو اس کو کسی ادارے سے، کسی شخصیت سے، کسی مجتہد سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، رحمت خدا ہے، مل گئی ہے. جیسے اولاد رحمت خدا ہے، مال رحمت خدا ہے، صحت و تندرستی رحمت خدا ہے، کسی کو مل گئی ہے اگر تو وہ مرحوم ہے، رحمت لیے ہوئے ہے. بے شک کوئی مجتہد مفتی تصدیق نہ بھی کرے، تو بھی چونکہ صحت مند انسان ہے تو رحمت خدا کا حامل ہے، اس کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. جس طرح مرحوم ہونے کے لیے، رحمت خدا لینے کے لیے، دریافت کرنے کے لیے سند نہیں چاہیے، ملعون ہونے کے لیے بھی سند گواہی نہیں چاہیے. محروم ہو جانا رحمت سے یہ کافی ہے ملعون ہونے کے لیے. اگر نہیں ملی کوئی چیز تو ملعون ہے انسان. اب ماہ مبارک رمضان جو برکتوں سے اپنا دامن بھر کے لاتا ہے، اتنی برکتیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا، اور اس کے اندر روزہ ہے، اور روزے کے اندر جو برکتیں ہیں وہ شمار سے باہر ہیں، ادراک انسان نہیں کر سکتا. اس قدر دامن بھرا ہوا آتا ہے یہ مہینہ، اور اس ماہ میں اگر کوئی محروم رہ گیا تو وہ ملعون ہے. قرآن کی نگاہ میں رحمتوں کے مہینے میں بھی محروم ہے یہ شخص. کیوں محروم ہوتا ہے؟ کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ آگاہ نہیں ہوتا، آگاہی کی کمی ہے. جس ماحول میں پرورش پائی ہے وہ ماحول انسان کو آگاہ نہیں کر سکا. جن لوگوں کی ذمہ داری تھی آگاہی دینا، وہ آگاہی نہیں دے سکے. جیسے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو آگاہی دیں ماہ مبارک رمضان کے متعلق، اس کے روزے کے متعلق، روزے کے احکام کے متعلق، آداب کے متعلق، روزے کی حکمت کے متعلق، لیکن یہ دینی ماں باپ کرتے ہیں، مومن ماں باپ یہ کام کرتے ہیں، ثقافتی ماں باپ، کلچرل ماں باپ، رسوماتی ماں باپ، آبائی دین کے پیروکار ماں باپ، جنتری کے پیروکار ماں باپ، وہ خود نہیں جانتے، وہ خود ماہ رمضان کو بوجھ سمجھتے ہیں، ایک سختی سمجھتے ہیں، ماہ رمضان کو اپنے لیے ایک دشواری سمجھتے ہیں، وہ کبھی بھی خوش ہو کے خندان چہرے سے استقبال نہیں کرتے، تو اپنی اولاد کو بھی منتقل نہیں کر سکتے یہ معرفت، اور نتیجہ یہ رہتا ہے کہ جس طرح خود ملعون رہ جاتے ہیں، محروم رہ جاتے ہیں خیرات و برکات رمضان سے، اولاد بھی بتبع ایسے محروم رہ جاتی ہے۔ شقاوت بھی ہے کہ انسان سال بھر اپنے دل کو اس طرح سے میلا کر دیا، آلودہ کر دیا، فساد میں گزرا، ہوسرانی میں گزرا کہ دل شقی ہو گیا ہے، قساوت آ گئی ہے دل کے اوپر، سخت ہو گیا ہے دل، اور سخت دل کوئی اثر قبول نہیں کرتا، نرم دل اثر قبول کرتا ہے۔ دل کی سختی بھی ہے اور جہالت بھی عموماً محرومیت کا سبب بنتے ہیں۔ ہر نعمت جس سے ہم محروم ہیں، ہر مرتبہ و مقام جس سے ہم محروم ہیں، اس کے اندر جہالت بھی کار فرما ہوتی ہے اور دل کی سختی بھی۔ چہ بسا انسان احکام جانتا ہے اور معرفت رکھتا ہے، کسی حد تک آداب رمضان کے اور روزے کے بھی جانتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی آمادہ نہیں ہے، محروم ہے، پھر بھی محروم ہے۔ جس طرح بہت سارے احکام جانتے ہوئے ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ مختلف بہانوں سے روزے سے جان چھڑائیں، کسی ڈاکٹر سے جا کے پوچھ لیتے ہیں، کسی اور سے فتویٰ لے لیتے ہیں، کوئی بھی کہہ دے روزہ رکھنا آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، وہیں جواز بنا لیتے ہیں، کسی بیماری کو بہانہ قرار دیتے ہیں، موسم کی شدت کو بہانہ بنا لیتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں، دیندار بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں، چونکہ بہت سارے فرار کے راستے اہل علم بتاتے ہیں، علماء بتاتے ہیں عوام کو، ورنہ وہ خود سے نہیں جانتے یہ ہیلے محرومیت کے اور ملعونیت کے، ان کو پتہ ہوتے ہیں۔ مثلاً ماہ رمضان میں روزے سے بچنے کے لیے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں وہ انہیں بتا دیتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ روزہ کھانے کے لیے سفر کریں، چونکہ قرآن کریم میں بھی حکم ہے اور دین کا حکم ہے کہ اگر سفر میں ہیں تو روزہ معاف ہے، اگر سفر میں ہوں تو روزہ معاف ہے، نہ کہ اگر روزہ کھانا چاہتے ہو تو سفر کرو۔ روزہ کھانے کے لیے سفر کرنا فتاوی میں، فقہا کے فتاوی میں مکروہ ہے، لیکن در حقیقت بہت ہی مجرمانہ کام ہے کہ روزہ چھوڑنے کے لیے سفر کرنا، چونکہ احکام جانتے ہیں سفر میں چھوٹ ہے، لہذا بے مقصد سفر کریں گے، تفریحی سفر کریں گے، پکنک کا سفر کریں گے اور لغو سفر کریں گے تاکہ روزے سے بچ جائیں، یہ زیادہ شدت کے ساتھ یہ گستاخی سمجھی جاتی ہے۔ اگر سفر میں ہو، ناچار ضرورت اضطرار کی وجہ سے آپ کو سفر کرنا پڑا ہے، تو روزہ نہیں ہوگا سفر میں، نہ کہ جب روزے کو موڈ نہ ہو تو سفر شروع کر دو، جب روزہ سخت لگے تو ڈاکٹر سے جا کے پوچھ لو۔ عموماً روزہ چھوڑ دیتے ہیں چونکہ طبیب نے کہا ہے، یا پیاس لگی ہوئی ہے، اور کچھ کی فقہ ہی علیحدہ ہے، احکام ہی خود بنائے ہوئے ہیں، خود ساختہ، مثلا سحری نہیں کھائی تو روزہ نہیں ہے۔ اب سحری کھانا تو روزے میں شامل نہیں ہے، سہولت کے لیے ہے، سحری کو اٹھے نہیں اٹھے، پانی پیا نہیں پیا، روزہ رکھنا ہے ہر صورت میں، سحری کے ساتھ مشروط نہیں ہے، نہ ہی سحری کھانا روزے کا حصہ ہے، سحری اور افطاری روزے میں شامل نہیں ہے، روزہ نہ کھانے کو کہتے ہیں، روزے سے پہلے جو ہم کھاتے ہیں وہ بھی روزہ نہیں ہے، اور روزہ ختم کرتے وقت جو کھاتے ہیں وہ بھی روزہ نہیں ہے. صوم کے دو بارڈر ہیں, وہ دونوں روزے میں شامل نہیں ہیں. یہ سہولت کے لیے کہ دن بھر روزہ ہوتا ہے, پیاس ہوتی ہے, بھوک ہوتی ہے, تو اختتام روزہ پر آپ افطار کریں. افطار ایک الگ عمل ہے, روزے سے ہٹ کر ایک عمل ہے, اس کے اپنے احکام ہیں. اسی طرح سحری کھانا, سحری یعنی طلوع فجر سے پہلے کھانا کھا لینا تاکہ دن بھر بھوک نہ لگے, وہ یہ اہتمام ہے روزے کے لیے, لیکن روزے کا حصہ نہیں ہے. پر فرض اگر آپ کو سحری نہیں ملی, سوتے رہے, طبیعت خراب تھی, کچھ بھی ہوا, سحری نہیں کھا سکے, روزہ رکھنا ہے, پھر بھی آپ نے کسی بھی وجہ سے سحری تک نہیں پہنچے, روزہ رکھنا ہے. جو ہی فجر طلوع ہوتی ہے اس کے بعد کھانا پینا ممنوع ہے, حرام ہے. جو بلوغ تک پہنچ گئے ہیں مرد عورتیں, بلوغ شرعی, بلوغ شرعی مرد کے لیے 15 سال قمری ہیں اور خواتین کے لیے 9 سال قمری. 9 سال یعنی اگر میلادی تاریخ کے مطابق کوئی جوان 14 سال کا ہو گیا ہو تو وہ قمری لحاظ سے 15 سال کا ہو جاتا ہے. جس کی عمر 14 سال ہے وہ 15 سال میں داخل ہو گیا ہے, اور خواتین میں جس کی عمر 8.5 سال ہے وہ 9 سال کی بچی ہو گئی ہے. ان پر واجب ہے روزہ رکھنا, اور ماں باپ کے لیے بھی لازم ہے کہ ان سے رکھوائیں روزہ. اس سے کم عمر کے جو ہیں وہ بھی رکھیں روزہ, خصوصاً جو سن رشد کو پہنچ چکے ہیں. ابھی بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچے لیکن رشد ہے, باقی ساری چیزیں معمول کے مطابق کرتے ہیں, بڑوں کی طرح کرتے ہیں, ان کے لیے بھی ہے کہ وہ روزہ رکھیں. اضطرار کے علیحدہ ہے کہ بیمار ہیں اگر یا مسافر ہیں آپ, اس میں روزے کی چھوٹ دی گئی ہے. تاکید ہے کہ اگر روزہ کھاتا ہے کوئی انسان تو گناہ ہے, شدید گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. اور اس گناہ کے دو پہلو ہیں, ایک اگر کھل مکھلا کھاتا ہے تو سزا بھی ہے, ساتھ حد بھی جاری ہوگی اس پر. اگر کھلے عام کھاتا ہے روزہ تو حد بھی جاری ہوگی اس پر, صرف گناہ ہونا کافی نہیں ہے. بہت ساری چیزیں گناہ ہیں, حد جاری نہیں ہوتی. جیسے کسی نے اگر غیبت کر لی ہے تو گناہ ہے لیکن حد جاری نہیں ہوگی اس کے اوپر, یا اگر کسی نے کو غلط بیانی کر دی ہے, گناہ کیا ہے, یا جیسے نماز قضا ہو گئی اس کی نہیں پڑھی اس نے تو گناہ کیا ہے اس نے, یا نماز پڑھ رہا تھا اس نے توڑ دی نماز. نماز واجب, نماز توڑنا حرام, یہ کام اس نے کیا, گناہ ہے. حد جاری نہیں ہوگی, عدالت میں نہیں جائے گا, کوڑے نہیں لگیں گے, لیکن روزہ ماہ رمضان بالخصوص اس کا احترام, اس کی حرمت, یہ لازمی ہے. ان پر جو مسافر ہیں, جو مریض ہیں, ان کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ ماہ رمضان میں روزے کا, ماہ مبارک کا خیال رکھیں. مسافر بھی ہیں تو مسافر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سارے ملائم میں کھانا پینا شروع کر دیں. مسافر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھائیں پئیں, کھانا پینا کو ممانعت نہیں رکھتا, لیکن اس طرح سے نہ کھائیں کہ ہاتھ کے رمضان ہو رہی ہو, کوئی دیکھ رہا ہو آپ کو کھاتے پیتے ہوئے. مسافر ہیں تو اول تو مسافر کے لیے بھی تاکید ہے کہ کچھ نہ کھائے, روزہ بھی نہیں ہے لیکن احترام رمضان میں وہ بھی کچھ نہ کھائے. مریض ہے اگر اتنا جتنا اضطرار ہے دوا کھائے, نہ کہ دن بھر کھانا پینا جاری رکھے, کبھی کھانا کھا رہا ہے, کبھی فروٹ کھا رہا ہے, کبھی اور چیزیں پکا پکا کے ماہ رمضان میں. یہ ہتاکی ہے, یہ توہین ہے ماہ رمضان کی, اور ان سب کی سزا ہے, جرم بھی ہے اور حد بھی ہے ان کی. حکومت شرعی حد جاری کر سکتی ہے, حاکم حد جاری کر سکتے ہیں. پاکستان حکومت بھی قوانین بناتی ہے, اعلان بھی کرتی ہے, لیکن چونکہ ماحول اس طرح کا, اس حکومت کا یا ہمارے نظام کا, سیاسی نظام کا, کہ اس میں بے دین ہونا ایک ویلیو سمجھی جاتی ہے. بس پولیس کا کام ہے کہ لوگوں کو ماہ رمضان کے احترام کا پابند کریں, اور پولیس جتنی پاکستان کی قدریں اور ویلیوز اور اخلاق رکھتی ہے اور تدین وہ سب کو معلوم ہیں، اس کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے افسران بالا ہیں، باہر کیف ایک غیر دینی حکومت تو ناممکن ہے یہ کام کرے، یہ دینی حکومت کر سکتی ہے۔ اسی وجہ سے دین معطل ہے، ہم اکثر دین سے محروم اس وجہ سے ہے کہ نظام دینی نہیں ہے، غیر دینی نظام میں ہم دیندار بننے کی کوشش کرتے ہیں، ناکام کوشش کہ ناممکن ہے غیر دینی نظام میں انسان دیندار بن کے زندگی بسر کرے، خصوصاً پسندیدہ غیر دینی نظام ہو۔ بعض ہوتا ہے جبری غیر دینی نظام، جبری غیر دینی نظام میں بہت ساری چیزیں انسان سے اٹھا لی جاتی ہیں، رفع مرفوع ہیں فرائض واجبات، چونکہ مجبور ہیں آپ۔ لیکن جہاں رضاکارانہ غیر دینی نظام ہو، جہاں اپنے ہاتھوں سے اپنے ووٹوں سے غیر دینی نظام بنایا ہو، تو وہاں نہیں ہے معفو، وہاں نہیں ہے مرفوع کوئی چیز بھی، وہاں سارے جرائم لکھے جا رہے ہیں۔ اگر یہ کہیں کہ یہ حکومت اہتمام نہیں کر رہی ہے اور اس وجہ سے یہ جرم ہو رہا ہے، تو حکومت تشکیل دینے میں جو مجرمین شامل ہیں وہ بھی سارے اس حالت کے ذمہ دار ہیں، چونکہ ان کا حصہ ہے باقاعدہ اس کے اندر۔ ایک آمادگی ماہ مبارک رمضان کے لیے آگاہی ہے کہ رمضان سے پہلے تمام مومنین، جوان، نوجوان، عورتیں، مرد، سب احکام روزہ سے آشنا ہوں۔ رمضان سے پہلے ہی ایک دورہ پورا احکام رمضان کا دورہ دینا چاہیے سب کے سامنے، تاکہ ازبر ہو جائیں، اہم مسائل روزے کے سب کو معلوم ہوں، آداب روزے کے سب کو معلوم ہوں، یہ بھی آگاہی کا لازمہ ہے کہ آداب معلوم ہوں روزے کے۔ اسی طرح روزے کی حکمت و فلسفہ بھی معلوم ہو کہ قرآن کریم نے روزے کا مقصد تقویٰ ذکر کیا ہے، اور روزے کو اس طرح سے انسان بجا لائے کہ تقویٰ محسوس ہو وجود کے اندر اور ماحول کے اندر، اس طرح سے روزہ انجام دیا جائے۔ رسوماتی روزہ، جس کے بارے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ہے کہ صرف فاقہ ہوتا ہے، فاقہ کھانا نہ کھانے کو کہتے ہیں، فاقہ یا فاسٹنگ روزہ نہیں ہوتا۔ عموماً روزے کا لنڈے میں جو ترجمہ کیا جاتا ہے فاسٹنگ کیا جاتا ہے، کھانا نہ کھانا، ناغا، روزے کا مطلب فاسٹنگ نہیں ہے۔ ناغا تو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں بعض مریضوں کو کہ آپ ناغا کریں تو صحت اچھی رہے گی۔ کچھ لوگ خود سے کرتے ہیں، اپنی معمولات کی زندگی میں کچھ ٹائم نہیں کھاتے، یا بعض اوقات کچھ ایام کے لیے وہ یہ پرہیز کرتے ہیں، نہیں کھاتے کچھ بھی۔ فاقہ اور چیز ہے، روزہ اور چیز ہے، روزہ عبادت ہے، فاقہ ایک ریاضت ہے، ریاضت کا اثر انسان کو مل جاتا ہے، صحت اچھی ہو جاتی ہے، معدہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ہاضمہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، شوگر بیلنس ہو جاتی ہے۔ لیکن روزے میں ممکن ہے الٹ ہو، ممکن ہے روزے میں آپ کی حالت بگڑ جائے، ممکن ہے روزے میں آپ کو پیاس لگ جائے، ممکن ہے شوگر لو ہو جائے، ممکن ہے بلڈ پریشر پہ اثر پڑے، روزے میں دباؤ پڑ سکتا ہے آپ کو، اور وہ دباؤ ڈالنا ہی ضروری ہے۔ روزے میں انسان کے نظام پر، کھانے پینے کے نظام پر دباؤ ڈالنا ضروری ہے، تاکہ انسان کے اندر بہت ساری چیزیں زندہ ہوں، اور وہ ساری حصے جو زندہ ہوتی ہیں ان کا جو نتیجہ نکلتا ہے، نہائی نتیجہ، وہ تقویٰ ہے۔ ہم جو غافل زندگی بسر کرتے ہیں، بے خبر زندگی بسر کرتے ہیں، اور انسانیت سے ذرا دور رہ کے زندگی بسر کرتے ہیں، معمولات میں خوفناک ہیں ہمارا معمولات زندگی اگر ہم دیکھیں. مثلا بقول حکیم فردوسی کے کہ تو کے ز غم دیگران بے غمی، اگر تو دوسروں کے غم، دوسروں کے مشکلات، دوسروں کے مسائل سے بے فکر ہے، لاپرواہ ہے، نہ باید کہ نامت نہند آدمی، آدمی نہیں کہنا چاہیے پھر تجھے. یعنی وہ شخص جو دوسروں کے مسائل، مشکلات، مصیبتوں سے لاپرواہ ہے، بے غم ہے، اس کا نام آدمی نہیں ہونا چاہیے، یہ آدمیت کے زمرے میں نہیں آتا. نہ باید کہ نامت نہند آدمی. یہ شعر اقوام متحدہ کے دفتر کے اوپر لکھا ہوا ہے، انہوں نے اس کو اپنا شعار بنایا ہے، چونکہ وہ خدمت خلق اور انسانیت کے دعوے دار ہیں. شعر خوبصورت انتخاب کیا ہے کلام اپنے تعارف کے لیے، تو کے ز غم دیگران بے غمی، نہ باید کہ نامت نہند آدمی. یہ جو لاپرواہ ہیں، بے غم ہیں، بے فکر ہیں، بے خیال ہیں، ہر ایک سے بے خیال ہیں، ان کی نظروں میں کوئی مر رہا ہے تو مرتا رہے، کوئی سسک رہا ہے تو سسکتا رہے، کوئی تڑپ رہا ہے تڑپتا رہے، کوئی بھوکا ہے تو بھوکا رہے، کوئی پیاسا ہے تو پیاسا ہے، جو ننگا ہے ننگا سہی، اس طرح سے زندگی بسر کرنا تو انسانیت نہیں ہے، یہ غیر انسانی احساس ہے، غیر انسانی حالت ہے کہ غم دیگران سے انسان لاپرواہ ہو جائے، خود کھا لے، یہ جانتے ہوئے کہ کچھ لوگ ان کو یہ میسر نہیں ہے، خود ہر لذت اٹھا لے، یہ آگاہی رکھتے ہوئے کہ دوسروں کی ضرورت بھی پوری نہیں ہے، یہ آدمیت نہیں ہے. ممکن ہے یہ بڑا مذہبی بندہ ہو، یہ بڑا عبادت گزار بندہ ہو، روزے رکھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، صدقے دیتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، لیکن اگر دوسروں سے بے غم ہیں، بے فکر ہے، لاپرواہ ہے، آدمیت کے زمرے سے باہر ہے یہ. اس پیمانے پر اگر آدمیت کو اور انسانیت کو لحاظ کریں ہم، تو پھر زمین پہ جو بھیڑ ہے، کثرت ہے اور انسان نظر آتے ہیں ہمیں، تو آدمیت بہت ناپید ہو جائے گی. ملا رومی کے بقول کے پھر چراغ لے کر آدمی ڈھونڈنا پڑے گا. دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر، از دی و دد ملولم و انسان امارزوست. یعنی پھر انسان کو دن کے وقت بھی لالٹین لے کے، چراغ لے کے ڈھونڈنا پڑے گا آدمی، اس زمین پہ کوئی آدمی مل جائے، فرزند آدم مل جائے جس کے اندر آدمیت ہو، انسانیت ہو. انسانیت یعنی جس کے اندر وہ سارے احساس جو انسان کے ہوتے ہیں وہ سارے زندہ ہوں، وہ موجود ہوں. جیسے آپ کباڑ میں جائیں، کباڑ ناکارا چیزوں کے سٹور کو کہتے ہیں، گودام، جہاں پر ناکارآمد چیزیں، ٹوٹی پھوٹی چیزیں جو اب استفادے کے قابل نہیں ہیں وہ پھینک دیتے ہیں جا کر. جیسے گاڑیوں کا کباڑ ہے یا مختلف چیزوں کا کباڑ بنا ہوتا ہے، اس کباڑ خانے میں جائیں اگر ہم، وہاں ڈھیر لگا ہوا ہے. پاکستان میں بھی ایسے کباڑ موجود ہیں، دوسرے ممالک میں زیادہ ہیں. مثلا ترقی یافتہ ممالک میں گاڑیوں کے ایسے قبرستان ہیں، کئی کلومیٹر پر سٹور بنے ہوئے ہیں جہاں پر ٹھیک ٹھاک گاڑیاں ہیں، بظاہر بالکل صحیح لگتی ہیں، یہ ساری وہاں ناکارہ کھڑی ہوئی ہیں جو ہمیں بظاہر گاڑیاں لگتی ہیں. لیکن کباڑ میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ گاڑی نہیں ہے، چلنے کے قابل نہیں ہے، اس کو اجازت نہیں ہے روڈ پہ چلے یہ گاڑی، بظاہر ہر چیز اس کی ٹھیک لگ رہی ہے. کباڑ میں ڈھانچے ہوتے ہیں لیکن وہ ڈھانچے قابل استفادہ نہیں ہوتے. ہم اگر زمین میں بھی اس معیار کو لے کر چلیں, آدمیت و انسانیت کا معیار رکھ کے اگر تلاش کریں, آدمی تلاش کریں و انسان تلاش کریں, کہ آدمی اس کو کہتے ہیں جس کے اندر آدمیت کے احساس سارے پائے جاتے ہوں, ساری حصے اس کی بیدار ہوں, فعال ہوں, سوچ آدمیت والی ہو, احساس آدمیت والا ہو, اس کو اگر ڈھونڈیں تو آپ کو اس کباڑ میں, اس انسانی کباڑ میں, ناکارہ اس کباڑ کے اندر آدمی ملنا بہت مشکل ہو جائے گا. آدم نما زیادہ ہیں, شکل و ڈھانچے زیادہ ہیں. جس طرح معروف حدیث ہے, دو حدیثیں ہیں یہ معروف, حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ امام علیہ السلام کے ساتھی نے, صحابی نے, جب امام کے سامنے اس نے تعریف کی, ما اکثر الحجیج, حاجی کتنے زیادہ ہیں, حجاج کتنے ہیں, تو امام علیہ السلام نے فوراً اس کے اس بات کے جواب میں فرمایا کہ ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج, غلغپاڑا کتنا زیادہ ہے, زجہ شور شرابہ کتنا زیادہ ہے, اور حاجی کتنے کم ہیں, قلیل ہیں. تو اس شخص کو ناگوار گزری یہ بات کہ امام اتنے مقدس اور مومن اور لوگ متدین آئے ہوئے ہیں اور کعبے کے گرد گھوم رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, اور ان کو زجیج کہہ رہے ہیں حجیج کے بجائے, غلغپاڑا شور شرابہ. پھر روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنی کرامت سے اس کو منظر دکھایا, حقیقی منظر دکھایا, اور اس نے دیکھا آنکھوں سے کہ واقعاً حجیج کم ہیں اور وحوش زیادہ ہیں. یعنی وہ کباڑ ہی تھا جو بظاہر میں لگ رہا تھا کہ انسانیت ہے, یہاں آدمیت ہے, وہاں پر انسانیت برائے نام تھی, زجیج زیادہ تھے, غلغپاڑا زیادہ تھا. تو اگر اس طرح ہم پہ نگاہ ڈالی جائے, اگر کوئی ولی خدا ہم پہ نگاہ ڈالے, ہم اللہ کے تو علم میں ہیں ہم کیا ہیں, ہم کون ہیں, ہم زجیج ہیں یا حجیج ہیں, یہ اس بات پر ہے کہ آدمیت ہے ہمارے اندر یا نہیں ہے. وہی آدمیت انسانیت ہی تقویٰ ہے اگر انسان اس مقام پہ پہنچ جائے. روزہ یہ کام کرتا ہے کہ انسان کے اندر آدمیت کی مری ہوئی حصے زندہ کرتا ہے. وہ آدمیت جو ہم نے مار دی, خود مار دی اپنی غفلت سے, لہو سے, لعب سے, اور دیگر اعمال کے ذریعے سے اپنے اندر اپنی آدمیت خود قتل کر دی ہم نے, روزہ اس کو زندہ کرتا ہے, احیاء کرتا ہے. روزہ مردے کو زندہ کرتا ہے, یعنی مری ہوئی آدمیت, مری ہوئی انسانیت کو روزہ زندہ کرتا ہے. ویسی چیز انسان کو اپنانی چاہیے. اگر کوئی ہمیں کہے کہ ان کے پاس ایسی دوا ہے, ایسا نسخہ ہے جس سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے, مردہ زندہ نہ بھی ہو بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے, تو ہمیں پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے کرتے ہیں, ہمیں سفر کرنا پڑے کرتے ہیں, ہمیں سختیاں جھیلنا پڑے جاتے ہیں, اور اس دوا کو حاصل کرتے ہیں جس سے بیمار شفا یاب ہو جائے. قرآن کریم نے وہ دوا ہمارے در پہ آ کے پیش کر دی ہے, وہ دوا ہے روزہ. روزہ بیماروں کو شفا دیتا ہے اور روزہ مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے, دو کام کرتا ہے. مسیحائی اثر ہے روزے کے اندر, مسیحا ہے روزہ, مردے بھی زندہ کرتا ہے، وہ مری ہوئی آدمیت، مردہ انسانیت کو زندہ کرتا ہے، اور بیمار قلوب کو، بیمار نفوس کو علاج کرتا ہے، شفا دیتا ہے روزہ، لیکن آگاہی کے ساتھ ہو اور واقفیت کے ساتھ ہو. خود سے بھی اہتمام کریں اپنی آگاہی بڑھانے کا روزے کے متعلق، چھوٹے بڑے سب، اور جو کر سکتے ہیں دوسروں کو روزے کے متعلق آگاہی دے سکتے ہیں وہ بھی آگاہی دیں روزے کے متعلق ان کو، تاکہ آگاہی سے آمادگی پیدا ہوگی. اور یہ فرصت جو آ رہی ہے فصل تقوی، موسم تقوی، انشاءاللہ اس سے بہرہ مند ہوں. ایک مسئلہ جو ہمیشہ ماہ رمضان میں زیادہ الجھن کا شکار ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے الجھن لوگوں کو زیادہ ہو جاتی ہے، وہ آغاز ماہ رمضان اور اختتام ماہ رمضان ہے. شروع میں چاند، ماہ رمضان کا چاند، رویت اس کی، اور اختتام ماہ رمضان اور رویت ماہ شوال. مطلب اتنا پیچیدہ ہے نہیں جتنا بنا دیا گیا ہے پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی اور پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی جہاں جہاں مسلمین ہیں، اسلامی ممالک میں بھی اور غیر اسلامی ممالک میں بھی. چاند کا مسئلہ مسلمانوں کے لیے شاید سب سے بڑی الجھن ہے جو حل نہیں ہو سکتی ان سے، ایسی الجھن کہ جو واقعتاً الجھن نہیں ہے، کوئی اس کے اندر پیچیدگی نہیں ہے، ابہام نہیں ہے، مشکل نہیں ہے کوئی. کسی بھی مہینے کا چاند دیکھنا، اس چاند کا ختم ہونا اور نیا چاند آنا، یہ جس طرح سورج کے متعلق کسی قسم کا ابہام پوری دنیا میں نہیں ہے کہ سورج کب نکلے گا، آپ پورے سال کا کیلنڈر ایک جگہ کا چھاپ دیا جاتا ہے ہر روز، مثلا آج پتہ ہے، آج فرض کریں یہاں 3 مئی ہے، اور 3 مئی کو سب کو پتہ ہے کہ 2019 کے 1 دسمبر کو سورج کتنے بجے نکلے گا، کتنے بجے ڈوبے گا، دقیق پتہ ہے، آنات کا بھی پتہ ہے، لحظات کا بھی پتہ ہے، ثانیوں کا بھی پتہ ہے، دقیقوں کا پتہ ہے، اور ہر افق کا پتہ ہے، یعنی ہر جگہ کے بارے میں علم ہے. پاکستان کے کس شہر میں فرق کتنا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر میں سورج کے طلوع و غروب ہونے میں، مثلا لاہور میں کتنے بجے سورج نکلے گا دسمبر میں، نہ صرف آج کا پتہ ہے بلکہ 100 سال آئندہ کا بھی بتایا جا سکتا ہے کہ لاہور میں، کراچی میں، بمبئی میں، دلی میں، تہران میں، کابل میں اور باقی علاقوں میں، سعودیہ میں کب سورج نکلے گا، کب سورج ڈوبے گا، کس وقت زور ہوگی، کس وقت عصر ہوگی، کس وقت مغرب ہوگی، کب صبح ہوگی، کب فجر ہوگی. پہلے بھی ایسا ہی تھا، پہلے بھی معلوم ہوتا تھا لوگوں کو، علماء کو جو اختر شناس ہیں، نجوم شناس، ماہرین علم نجوم، ایک ماہرین علم نجوم ہیں عاملین، انہیں نجوم کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ انسانوں کو بیوقوف بنانے کے ماہر ہوتے ہیں جنہیں نجومی کہا جاتا ہے. یہ جو انگوٹھیاں بیچ رہے ہوتے ہیں، قسمت کا حال بتاتے ہیں اور آپ کے ستارے ملاتے ہیں، آپ کے برج ملاتے ہیں، یہ دکانداری ہے، یہ فراڈ ہے سارا. انسان کا کواکب اور ان سے تعلق جوڑتے ہیں، آپ کی شادیاں، آپ کے بیاہ، آپ کے بچے اور آپ کے حالات اور آپ کی نیند، اٹھنا جاگنا، اس کا کوئی ربط ان کواکب سے نہیں ہے، یہ باطل چیز ہے، ممنوع چیز ہے، اور یہ مسلمانوں کی بہت مرغوب چیز ہے. یہ کسی نجومی سے پوچھیں گے کہ میرے نام کے ساتھ میرے لیے کون سا پتھر مناسبت رکھتا ہے، عقیق پہنوں، فیروزہ پہنوں، زبرجد پہنوں، زمرد پہنوں، فلاں پہنوں، کیا کیا میں انگلی میں کیا ڈالوں نگینے میں، یہ نجومی بتاتے ہیں۔ یہ سب دھوکہ ہے، یہ نہ پتھروں میں وہ خصوصیات ہیں اور نہ نجومیوں کو پتہ ہیں اور نہ کوئی ربط ہے ان کا آپس میں، یہ خرافات ہیں اور یہ بازار زیادہ پر رونق ہے۔ ایک علم دیگر ہے، علم النجوم جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں، علم الحیت کا ایک حصہ ہے اختر شناسی یا علم فلکیات، وہ ماہرین قدیم سے موجود ہیں، آج سے ہزاروں سال پہلے بھی ایسا ہی تھا، انہیں پتہ ہوتا تھا سورج کا طلوع و غروب اور چاند کا طلوع و غروب، اہل علم کو معلوم ہوتا تھا، ان کی کتابیں ابھی بھی وہ کتابیں موجود ہیں۔ اصطلاح میں ان کو زیج کہا جاتا ہے، زیج صدیوں پہلے کی تدوین شدہ زیج آج بھی موجود ہیں کتاب خانوں کے اندر، ان کو نکالیں دقیق، انہوں نے ایک صدی کا پورا محاسبہ کر کے بتا دیا ہے کہ سورج کب نکلے گا، کب ڈوبے گا، کس افق پر کیا سورج ہوگا، چاند گرہن کب ہوگا، سورج گرہن کب ہوگا، کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، کتنی مقدار میں ہوگا، یہ سب وقت سے پہلے اندازہ لگایا، اندازہ نہیں بلکہ یقین سے پہلے کہا جا سکتا ہے، اس سے پہلے کہ سورج گرہن ہو آپ کئی سال پہلے بتا سکتے ہیں کہ فلاں دن فلاں سال کو سورج گرہن ہوگا، سابقہ سورج گرہن، تاریخ میں کتنی دفعہ سورج گرہن ہو چکا ہے یہ بھی بتا دیں گے، وہ تاریخ جو لکھی بھی نہیں گئی وہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ ان ان دنوں میں سورج گرہن ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ بہت ہی خوبصورت نظام ہے اللہ تعالیٰ نے جو افلاک کا بنایا ہے، ستاروں اور سیاروں کا، منظومہ شمسی کا بہت ہی خوبصورت منظم زیبا نظام ہے، اور کافی ہے کہ انسان اس نظام کی تفصیل کو جانتا ہو، یعنی یہ مساحتیں اس کو پتہ ہوں، سورج اور زمین کا فاصلہ پتہ ہو، سورج اور زمین کا مدار اس کو پتہ ہو، چاند اور زمین کا مدار اس کو پتہ ہو، یہ اور یہ دقیق ہے چونکہ یہ مدار بدلتا نہیں ہے، ایک معین حالت کے اندر رہتا ہے، اوپر نیچے نہیں ہوتا۔ اس علم کی روشنی میں کبھی بھی ابہام اہل علم کے لیے نہیں رہا، لیکن عوام کے لیے ہمیشہ یہ بات مشکل رہی ہے کہ چاند کب نکلا اور کب ڈوبا ہے۔ پھر اس کو آ کر ایسے افراد چاند دیکھنے کے مسئول ہیں جنہیں چاند دیکھنے کے علوم سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ تعجب نہ کریں، پاکستان میں ایک منسٹری ہے، وزارت، یہ کب بنی ہے مجھے ابھی نہیں معلوم، کس حکومت میں بنی ہے، کس سال بنی ہے، لیکن کئی دہائیوں سے یہ وزارت پاکستان کے اندر موجود ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، سنا ہوا ہے نام آپ نے اس کا، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، وہی سائنس اور ٹیکنالوجی جس کی امت مرید ہے، متوالی ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی جس نے دین کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔ پاکستان میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وزیر ہمیشہ، ابھی تازہ ترین جو تبدیلی حکومت کے اندر آئی ہے، حکومت نے نااہل وزیروں کو برطرف کیا ہے، موجودہ حکومت نے پچھلے ہفتے کیا یہ کام، وزیر خزانہ 8-9 مہینے کی کارکردگی دکھا کے نالائق نااہل ثابت ہوئے تو وزیر اعظم نے بدل دیا ان کو، اور انہیں ایک اور وزارت دینے کی کوشش کی، وہ انہوں نے نہیں لی، انہوں نے اپنی انسلٹ سمجھی کہ مجھے کیوں برطرف کیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات، انفارمیشن کے وزیر، جو میڈیا کو چلاتے ہیں، خبریں حکومت کی دیتے ہیں اور اطلاعاتی کام، آگاہی کا کام، انفارمیشن کا کام ان کے ذمے ہے، اس وزیر کو بھی کارکردگی صحیح نہ ہونے کی وجہ سے معزول کیا ہے وزیر اعظم نے، اور سزا کے طور پر ان کو، وزیر اطلاعات کو، نالائق قرار دے کر، نااہل قرار دے کر وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دے دی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا تھا، پاکستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت اس آدمی کو دی جاتی ہے جسے، یا عام بازاری زبان میں جسے کہا جاتا ہے، جسے کھڑے لائن لگانا ہو، یعنی جسے اختیارات لے لینے ہوں، سزا کے طور پر اسے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی سپرد کی جاتی ہے۔ عموماً وہ افراد جن کا کوئی تعلق نہ سائنس سے ہوتا ہے نہ ٹیکنالوجی سے ہوتا ہے، بلکہ چہ بسا تعلیم یافتہ ہی نہیں ہوتے۔ ایک دفعہ کسی صوبے میں ایک مولانا صاحب کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت دی گئی تھی، مدرسے کے فارغ التحصیل، مجھے ابھی بھی وثوق ہے کہ ابھی بھی وہ لکھ نہیں سکتے، ٹیکنالوجی لکھ نہیں سکتے، نہ انگلش میں نہ اردو میں۔ اگر ان کے ٹیسٹ لے لیا جائے، املا کروائی جائے ان سے کہ لکھیں یہاں پر سائنس لکھیں اور ٹیکنالوجی لکھیں، مشکل ہوگا ان کے لیے لکھنا، لیکن وہ 5 سال پورے سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر رہے ہیں۔ اب آپ توجہ کریں کہ سائنس اس زمانے کا ایک عصری زمانے کی ایک بنیاد ہے، معیار ہے پوری دنیا کے لیے، کہ سائنس کی بنیاد پر ہر چیز چل رہی ہے۔ پاکستان میں سائنس کے متعلق جو سنجیدگی پائی جاتی ہے اس پنڈی نظام میں، وہ یہ ہے کہ جو نالائق ہے، نااہل ہے، ناقابل ہے، کوئی اور وزارت بھی نہیں چلا سکتا، لیکن مجبوراً ہم نے اس کو کچھ نہ کچھ دینی ہے، چونکہ الیکٹیبلز ہیں، چونکہ نظام اس طرح سے ہے، جاگیردار ہیں اور سردار ہیں، اپنے علاقے کے نواب ہیں، حکومت گر سکتی ہے ان کے بغیر، اور حکومت نے ان کو مراد دینی ہوتی ہے، تو انہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا شعبہ دے دیں گے، یا اسی سے ملتا جلتا کوئی علوم کا، ٹیکنالوجی کا کوئی شعبہ انہیں دے دیں گے۔ یہی کام باقی میدانوں کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ مثلا جن لوگوں کو چاند دیکھنے کا کام سونپا جاتا ہے کہ آپ نے چاند دیکھنا، ایک اور کام ہوتا ہے کہ ملکی تقویم بنانا، مثلا پاکستان کی تقویم، تقویم یعنی یہ اوقات، نظام الاوقات، تاریخیں کہ مہینہ کب شروع ہو رہا ہے، دن کب شروع ہو رہا ہے، اور ان کے اندر جو تبدیلیاں ہیں، یہ ساری تفصیلات، پورا محکمہ ہے تقویم بناتے ہیں۔ اسی طرح جو موسمیات کا محکمہ ہے، یہ بھی ایک سائنس سے تعلق رکھنے والا محکمہ ہے موسمیات کا، جو موسم کا مطالعات کرتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں، پیش بینیاں کرتے ہیں، پیشن گوئیاں کرتے ہیں، بارشوں کی، خشک سالی کی تدبیر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد، اور کتنا اہم ہوتا ہے موسمیات کا، اگر کوئی عالم آگاہ انسان، کوئی سائنسدان اگر موسمیات کا ہو ذمہ دار، تو ملک کو کتنی بڑی آفات سے بچاتا ہے۔ جس طرح قرآن کریم نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ مصر کو تباہی سے حضرت یوسف نے بچایا موسمیاتی علم کی وجہ سے، چونکہ حضرت یوسف ایک بادشاہ وقت نے خواب دیکھا کہ 7 گائیں لاغر ہیں، دبلی ہیں، اور 7 گائے بہت موٹی ہیں، اور یہ 7 گائیں جو موٹی ہیں، یہ دبلی 7 گائے کو کھا جاتی ہیں، نگل جاتی ہیں۔ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا اور آ کے حضرت یوسف، پہلے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہوگا، تو کسی نے یہ تفسیر کی کہ بادشاہ 7 شادیاں کرے گا، وہ بیویاں مر جائیں گی، پھر دوبارہ پھر 7 شادیاں کرے گا، وہ جاری رہیں گی، انہوں نے اس طرح سے خواب کی تفسیر کی۔ کسی نے کوئی اور کہا کہ بادشاہ کی 7 بیٹیاں ہوں گی، 7 بیٹے ہوں گے، حالانکہ اس کا ایک بھی بچہ نہیں تھا۔ اور اس طرح کی من گھڑت تک بندی کر رہے تھے۔ حضرت یوسف کو جب وہ خواب سنایا گیا تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال بہت اچھے گزریں گے اقتصادی لحاظ سے، بارشیں ہوں گی، فصلیں ہوں گی، غلہ اگے گا، اور اس کے بعد 7 سال قحط ہو جائے گا، بالکل بارشیں نہیں ہوگی، خشک سالی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگے گا، یہ تعبیر ہے اس کی۔ وہ کیا کریں گے پھر؟ ان 7 سالوں میں جو فصلیں اچھی ہوں گی، ان 7 سالوں میں انتظام کر رکھیں، ان 7 سالوں کا جن میں کچھ بھی نہیں اگے گا۔ اور حضرت یوسف نے خود مانگ کے یہ منسٹری لے لی کہ یہ مجھے دیں، یہ میں کروں گا۔ 7 سال جب خوشحالی کے تھے، اس میں خوب رونق ہوئی اقتصادی، اور ذخیرہ بنایا غلہ، اور جو 7 سال قحط کے آئے، پھر اس میں مصر بھی آباد رہا، اور مصر کے اطراف میں جو ممالک تھے، مصر ان کو بھی خوراک پہنچاتا رہا، چونکہ جب قحط کا زمانہ آیا تو صرف مصر پہ نہیں تھا، پورے خطے کے اوپر تھا۔ تو ایک شخصیت جس کو علم تھا، جو دانا تھا، جو اس سائنس سے واقف تھا، موسم کے احوال و اطوار جان رہا تھا، اس نے سنبھال لیا، پوری مملکت سنبھال لی۔ اگر محکمہ موسمیات میں کوئی دانا انسان ہو، تعلیم یافتہ انسان ہو، پڑھا لکھا انسان ہو، کوئی نواب زادہ، کوئی سردار زادہ نہ بیٹھا ہوا ہو، کوئی نالائق ڈگری خرید کے لا کے نہ بیٹھا ہوا ہو، اور کوئی حکومت میں مافیائی حکومت کا جز نہ ہو کہ اس کو ہڈی کے طور پر وزارت دی جائے، تو پھر مملکت سنور جاتی ہے۔ لیکن جب وزارتیں اس طرح بانٹی جائیں، اور وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی سزا کے طور پر دی جائے، اور جس کو دی جائے وہ بہت منہ بنا لے کہ مجھے کون سی وزارت دی گئی ہے۔ دنیا میں کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں اگر وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی دیں تو وہ الٹی چھلانگیں لگائے گا، اس سے بڑی وزارت کوئی ہے ہی نہیں ہے اس موجودہ زمانے میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں، چونکہ جو کچھ دنیا کے اندر اس وقت ہے وہ سارا اسی وزارت کے تحت آ جاتا ہے۔ لیکن پاکستان میں یہ، اس کو کالا پانی کہتے ہیں، یہ وزارت کالا پانی ہے۔ کالا پانی ایک جزیرہ ہے، ابھی بھی موجود ہے، انگریز اس میں جس کو سخت سزا دیتے تھے، جلا وطن کر کے کشتیوں میں بٹھا کے کالا پانی چھوڑاتے تھے۔ وہ یہ کالا پانی ہے پاکستان میں وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی۔ اگر وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہی ایک شعبہ فلکیات ہے، اختر شناسی ہے، نجوم شناسی ہے، اور اگر اس میں ماہرین موجود ہوں جو بیٹھ کر پہلے سے رصد کریں، رصد خانے موجود ہوں، وسائل موجود ہوں، آپ پاکستان کی کسی جگہ بھی آپ دیکھیں، کوئی رصد خانہ ایک بھی نہیں ہے۔ اور چاند دیکھنے کا کام علماء کو سپرد کیا ہوا ہے، وہ علماء جنہیں سائنس ٹیکنالوجی سے کوئی سروکار نہیں ہے، ملک کے اندر کوئی وسائل سائنس ٹیکنالوجی کے نہیں ہیں، رصد خانے نہیں ہیں، مطالعات فلکیات کے نہیں ہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے جو یہ پڑھا رہی ہو، کسی یونیورسٹی میں فیکلٹی نہیں ہے، کوئی فارغ و تحصیل نہیں ہے، اور خصوصاً چاند کا اعلان کرنا علماء کے ذمہ ہے، اور علماء کے مدرسوں میں سرے سے اس علم کا نام تک نہیں ہے، نا آشنا ہے اسے، اور کام ان کا ہے کہ چاند دیکھیں۔ اب یہ نہ پہلی رمضان کا دیکھ سکتے ہیں، نہ آخری رمضان کا، نہ پہلی شوال کا دیکھ سکتے ہیں، ہمیشہ ملک کے اندر 3-3 چاند نکالتے ہیں، اور کیا لوگوں کو الجھن میں اور مشکلات میں ڈال دیتے ہیں۔ ابھی احتمال ہے کہ اتوار کے دن 5 مئی کو چاند نظر آئے، احتمالاً نظر آئے گا پاکستان میں، اور پیر کے دن پہلا روزہ ہو، احتمال ہے اس کا۔ اگر دیکھیں تو یقین بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک جو پیشن گوئیاں ہیں، جو ماہرین فلکیات نے ابھی تک چاند کی رویت کے حوالے سے تحقیق اپنی پیش کی ہے، اس کے مطابق پاکستان کے بعض علاقوں میں چاند دیکھا جائے گا، لیکن دوربین سے نظر آئے گا، آنکھ سے بغیر دوربین کے نظر نہیں آئے گا۔ یہ منجمین کے پیشن گوئیاں ہیں، ظاہر ہے پاکستان میں کوئی اہتمام نہیں ہے۔ جن دوربینوں سے یہ چاند دیکھتے ہیں عموماً اس کے آ جاتے ہیں. پچھلی دفعہ جو چیئرمین ہے رویت الہلال کمیٹی کے, انہیں دکھایا گیا کہ وہ ایک دوربین سے دیکھ رہے ہیں چاند, اور آگے سے دوربین ڈکن لگا ہوا ہے, بند ہے آگے سے. وہ اب یا یہ تصویر بنائی گئی یا واقعاً ایسے تھا, بعید نہیں ہے, دونوں احتمال صحیح ہو سکتے ہیں, یا فوٹو شاپ پہ بنا کے یہ تصویر چڑھائی گئی ہے مذاق اڑانے کے لیے. اگر مذاق بھی اڑایا گیا تو ٹھیک اڑایا گیا ہے, چونکہ حقیقت ایسی ہے. رویت ہلال سال گزشتہ جب ایک صوبے کی صوبائی رویت ہلال کمیٹی کے ایک رکن سے رابطہ کیا گیا کہ آپ نے چاند دیکھنے کے لیے کیا کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ہوٹل میں اجلاس کیا ہے. ہوٹل میں اجلاس میں کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا یہ ہے کہ اس میں کھانا منگوایا گیا ہے, بڑا اچھا, پکوڑے سموسے افطار سے پہلے لائے گئے, پھر افطار کیا, نماز پڑھی, پھر اس کے بعد ایک بھرپور ڈنر ہوا, اور پھر اس کے بعد اسی کمرے میں, یہ ہوٹل کے کمرے میں اجلاس ہو رہا تھا, ہوٹل میں. اب توجہ کریں, رویت ہلال کا اجلاس ہوٹل میں ہو رہا ہے, ہوٹل کے کمرے میں اجلاس ہوا, اور پھر اس کے بعد ہم انتظار کرنے لگے شہادتوں کا کہ چاند کے بارے میں کوئی شہادت آ جائے. تو کچھ عرصہ انتظار کیا, پھر عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تو اجلاس ختم ہو گیا, کھانا کھا لیا گیا, پھر اس کے بعد اجلاس معزول ہو گیا, شہادت ایک بھی نہیں آئی. تو ان سے یہ پوچھا کہ شہادت وصول کرنے کے لیے کوئی ٹیلی فون نمبر لوگوں کو دیا ہوا تھا؟ تو کہا نہیں, یہ کوئی نمبر اناؤنس نہیں کیا گیا تھا, کسی کو پتہ نہیں تھا اجلاس کہاں ہو رہا ہے, اور اگر کسی نے چاند دیکھا ہے تو ان کو اطلاع دے. یعنی چاند دیکھنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ رویت ہلال کمیٹی کسی ہوٹل میں اجلاس کرتی ہے, سموسے پکوڑے سامنے رکھ کر شربت طرح طرح کے بیٹھ جاتے ہیں شہادتوں کے انتظار میں, اور شہادتیں آنے کے لیے کوئی ٹیلی فون نمبر کسی کو دیا ہوا نہیں ہے. مثلا کس نمبر پر لوگ گواہی دیں؟ خود ہم نے گزشتہ شوال کے چاند کے شب تقریباً 11-12 بجے تک کوشش کی کہ پاکستان کے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے کسی بھی رکن سے بات ہو جائے, سب کے ٹیلی فون آف تھے, اور کسی نے بھی اپنے پرسنل نمبر ان کے مختلف طریقوں سے حاصل کیے, کوئی نمبر انہوں نے اناؤنس نہیں کیا ہوا تھا کہ اس نمبر پر کوئی ان کو گواہی نوٹ کرائے اپنی اگر اس نے دیکھا ہے تو. اب یہ اہتمام ہے چاند دیکھنے کا, اور یہ اہتمام قوم کے لیے اعلان کر دیا جاتا ہے چاند نظر آیا یا نہیں آیا, اور انتہائی لاپرواہی ہے, نالائکی بھی ہے, نااہلی بھی ہے, لاپرواہی بھی ہے, اور شرمندگی بھی ہے. اس سائنس کے دور میں, ٹیکنالوجی کے دور میں, وسائل کے دور میں آپ چاند تک دیکھنے سے عاجز ہیں, وہ معذور ہیں, اور کوئی اہتمام کیا ہوا نہیں ہے, نہ کوئی رصد خانہ بنایا ہوا ہے, نہ اس کے اندر کوئی چاند دیکھنے کے وسائل اس کے اندر نصب کیے ہوئے ہیں, جدید الیکٹرانک آلات ہیں, نہ اس کے لیے کوئی خاص اہتمام کیا جاتا ہے. کمیٹی بنائی ہوئی ہے جن کے لیے میرے خیال میں ابھی جیسا اخبار میں نے پڑھا کہ 60 لاکھ روپیہ سالانہ ان کا بجٹ تھا, 60 لاکھ رویت ہلال کمیٹی کا بجٹ تھا, اور وہ اس میں سے تقریباً یہ 55 لاکھ خرچ کر چکے ہیں ابھی تک. اور وہ 55 لاکھ روپیہ خرچ کس پہ کیا ہے؟ یہی کھانے پینے پہ, اور آنے جانے پہ, اور میٹنگیں کرنے میں, اور ہوائی جہاز کے سفر میں خرچ کر کے. تو کوئی وسائل ان کے پاس ہیں نہیں, ہیں موجود نہیں ہیں, اور بھی کوئی محکمہ نہیں ہے جو پاکستان میں اس چیز کو رصد کر کے ان کو بتائے کہ چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا. کرنا چاہیے اہتمام, واقعاً شرمندگی ہے, حد درجہ شرمندگی ہے یہ کہ ایک ملک ہے, ایک قوم ہے اتنی بڑی, اور اس کے اندر اتنی یونیورسٹیاں ہیں, ان کے اندر کوئی اہتمام نہیں ہے, سرکاری محکموں کے اندر کوئی اہتمام نہیں ہے, دینی مدرسوں کے اندر کوئی اہتمام نہیں ہے, لیکن چاند کا انہوں نے اعلان ضرور کرنا ہے, فتویٰ ضرور دینا ہے, اور اس طرح سے دین کا بھی بازیچہ بنا لیتے ہیں, اور اس ترقی یافتہ دور میں ایک سادہ سی چیز کو بھی تمسخر کا باعث بنا لیتے ہیں۔ چاند دیکھنا سورج دیکھنے کی طرح آسان ہے، بہت ہی سادہ ہے۔ البتہ کچھ فتاوی علماء کے ہیں کہ چاند دیکھنے، کون سا چاند دیکھنا معتبر ہے معتبر نہیں ہے۔ خوب بعض فتاوی ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ دوربین سے اگر چاند دیکھیں تو وہ چاند دیکھنا شمار نہیں ہوتا۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ اس فتویٰ کا کوئی مبنا بھی ہے یا نہیں، فقہی مبنا ہے، اس کے پیچھے کوئی معقول مبنا ہے۔ اگر ایک نامعقول مبنا کی بنیاد پر فتویٰ دے دیا جائے تو اس کو تو کوئی بھی نہیں تسلیم کرتا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ فقہی ہی نہیں ہے، جس کو فقہی مبانی ہی نہیں ہے، اس کے درست نہیں ہے، معقول نہیں ہے، نامعقول فقہی مبانی ہے جس کے، اس کے فتویٰ پر اعتنا ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ فتویٰ دیتا بھی ہے تو وہ فتویٰ کا ان لم یکن سمجھا جائے، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے۔ اس فقی کا فتویٰ قابل توجہ اور قابل اعتنا ہوتا ہے جس کے بارے میں یقین ہو آپ کو کہ اس کے پاس معقول مستند مضبوط فقہی مبانی موجود ہیں اور ان فقہی مبانی کے اوپر اس نے فتویٰ دیا ہوا۔ ایسے بہت سارے فتاوی ہیں جو گردش کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی معقول فقہی مبنا نہیں ہے، اس طرح کے فتاوی ہیں۔ اب چاند کے متعلق بھی ایسے فتاوی موجود ہیں جن کا کوئی معقول مبنا نہیں ہے اس کے پیچھے۔ فتویٰ فقی صاحب نے دے دیا، کیوں دیا وہ خود وضاحت کر سکتے ہیں، ہمیں کیا معلوم کیوں دیا۔ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی روایت بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی آیت بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل عقلی بھی نہیں ہے، لیکن فتویٰ انہوں نے دے دیا۔ اس فتویٰ کے مطابق چاند کیسے ثابت ہوتا ہے؟ جب تک یہ مجتہد نہ کہہ دیں اس وقت تک چاند ثابت نہیں ہوتا، جبکہ اجماع ہے چاند ثابت ہونے کے، قدیم جو اصول طریقے تھے ان کے اوپر اجماع ہے کہ ان طریقوں سے، کہ خود دیکھے انسان، شہرت ہو چاند دیکھنے کی، اتنے لوگ عدلین گواہی دیں، دو عادل آدمی کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، یا حاکم شر اعلان کرے کہ چاند ہے اور عید ہے یا رمضان ہے، چاند ثابت ہو جاتا ہے۔ اب بیچ میں کوئی آ کر ایسی الجھن ڈالے اور اس ساری ایر پھیر کا مقصد یہ ہو کہ میرے بغیر کوئی بھی چاند کا اعلان نہیں کر سکتا، تو وہ تو بے مبنا فتویٰ ہے۔ ایسے بے بنیاد فتاوی وہ قابل عمل نہیں ہوتے، اگر کوئی ان پر عمل کرے بھی تو وہ عمل اس کا کافی اور مجزی نہیں ہوتا۔ ان فقہا کے فتاوی ہوتے ہیں جن کے پاس ان کے فقہی مبانی موجود ہوں۔ بہر کیف ابھی تک جو چاند کے متعلق اس ماہ مبارک رمضان کے چاند کے متعلق ہے کہ پانچ کو چاند احتمالاً ہے، احتمالاً میں ان فتاوی کی وجہ سے یا ان رویت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، ورنہ ان اختر شناسوں کی تحقیق کے مطابق اگر ان کے پاس وسائل ہوں، دوربینیں ہوں اور دیکھنا چاہیں تو یقینی چاند ہے اختر شناسوں کے مطابق پانچ تاریخ کو، لیکن چونکہ نہیں ہے پاکستان میں ایسا اہتمام تو اس لیے میں احتمالاً کہہ رہا ہوں کہ احتمالاً ان کو ہوٹل میں تو نظر نہیں آئے گا، اب پتہ نہیں کہاں سے دیکھیں گے، کیسے دیکھیں گے شہادتیں۔ پچھلی دفعہ ایک نیا تنازع چاند ہی کے متعلق شروع ہوا تھا، وہ یہ کہ یہ پشتونوں کی گواہی نہیں مانتے، پاکستان کی رویت ہلال کمیٹی، اگر کوئی پٹھان پشتون پشتو سپیکنگ کوئی مسلمان مومن گواہی دے یہ نہیں مانتے۔ یہ عجیب فقہ نکالی ہے انہوں نے کہ جس میں پٹھان کی گواہی قبول نہیں ہے، یہ کہاں سے مبنا نکالے؟ اب توجہ کریں، یہ واقعاً تمسخر ہے، مذاق ہے۔ اگر پنجابی گواہی دے وہ سن لیں گے، اردو سپیکنگ گواہی دے وہ سن لیں گے، سندھی گواہی دے وہ سن لیں گے، لیکن پشتون گواہی دے وہ نہیں سنیں گے۔ اور پہلے سے ذہنیت بنا رکھی ہے انہوں نے کہ پشتون تو اس طرح سے یہ دیکھتے ہیں، پشتون فلاں طرح سے کرتے ہیں، اس طرح کی یہ ماحول بنا ہوا ہے۔ پچھلے سال تو کہ زیادہ عید فطر کا چاند کے متعلق رویت ہلال کمیٹی نے بہت غیر ذمہ دارانہ حرکت کی، بعض علماء نے عید کے خطبوں میں یہ کہا، ایک سے زیادہ کئی علماء نے کھل کے وضاحت تنقید کی، اور رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ٹی وی مذاکرے سے اٹھ کے بھاگ گئے، جب ان سے سوال پوچھا گیا تو بھاگ گئے اٹھ کے، اور فون پہ بھی جواب نہیں دیتے۔ انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا کہ آپ گواہیاں بھی نہیں قبول کرتے اور ذہنیتیں بھی پہلے آپ نے بنا لی ہیں، بلکہ ایک عالم اہل حدیث مسلک کے وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے عید کے دن بھی روزہ رکھا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ حرام روزہ رکھا ہے میں نے، ساتھ یہ بھی عید کے خطبے، عید کے نماز پڑھا رہے ہیں، دو شوال کو عید کی نماز پڑھا کے خود کہہ بھی رہے ہیں کہ آج عید نہیں ہے، عید کل ہو گئی ہے، اور کل سب نے روزہ رکھا ہے، میں نے بھی کہہ رہے تھے روزہ رکھا تھا، اور میں نے حرام روزہ رکھا ہے۔ یہ بھی دلچسپ عالم ہے یہ کہ اس نے روزہ بھی رکھا اور اس کو پتہ بھی تھا کہ حرام ہے، پھر بھی رکھا ہے اس نے روزہ، اس ذہنیت کے ساتھ کہ یہ رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین کو گناہ ہوگا اس کا، جو آج میں نے حرام روزہ رکھا ہے یہ اس کو گناہ ہوگا سارا، چونکہ اس نے اعلان نہیں کیا لہذا ہم نے روزہ رکھا ہے۔ عزیز من، یہ تو آپ اپنے مسلک کی فقہی کتاب میں دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر خود انسان کو اطمینان حاصل ہو جائے، یقین حاصل ہو جائے کہ چاند ہے تو ہے وہ چاند، پھر کوئی مفتی کہے، کوئی بھی کہے، وہ حجت نہیں ہوتا آپ کے لیے۔ جب آپ کو خود یقین ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے چاند، یا آپ کے شہادتوں سے ثابت ہو گیا ہے چاند آپ کے لیے، تو آپ کے لیے حرام ہے روزہ رکھنا۔ یہ حرام روزہ کیوں رکھا ہے آپ نے؟ کہہ بھی رہے ہیں کہ میں نے روزہ بھی رکھا ہے اور حرام روزہ رکھا ہے، یہ الجھنے ہیں اور عمدی ہیں، کچھ نالائکی کی وجہ سے ہیں، لاپرواہی کی وجہ سے ہیں۔ حکومت چونکہ سرکاری عہدے ہیں، سرکار کسی کو بھی پکڑ کے اس مسند پہ بٹھا دیتے ہیں، ہر چند انہیں نہ فقہی مبانی کا علم ہوتا ہے، نہ انہیں علمی مبانی کا علم ہوتا ہے، اور نہ وہ اس بارے میں مطالعہ کرتے ہیں، نہ ریسرچ کرتے ہیں، نہ کوئی خود اہتمام کیا ہوا ہے۔ جب آپ کو ہر ماہ چاند دیکھنا ہے، ہر ماہ کا اور خصوصاً رمضان کا، تو آپ ایک رصد خانہ ہی بنا لو، آپ ایک کسی یونیورسٹی کے اندر ایک شعبہ ہی بنا لو، ایک فیکلٹی ہی بنا لو، اور اس کے اندر ماہرین منجمین پیدا ہوں جو آپ کو وقت سے پہلے ہی بتا دیں گے چاند نظر آتا ہے نہیں آتا ہے، باہر کیف۔ اسی لیے اجتہاد راگشا ہے دین کے لیے، وہ مجتہد جو اپنے زمانے کا مجتہد ہو، اپنے عصر کا مجتہد ہو، اپنے زمانے کا چاند دیکھ سکتا ہو اور کہہ سکتا ہو، ورنہ وہ مجتہد جو 1400 سال پہلے کے سارے تاریخ گوشے روشن کرتا ہے اور اپنے زمانے میں اس کو چاند نظر نہیں آتا، تو یہ مجتہد تو آ گیا ہے لیکن بہت لیٹ آیا ہے، یہ 1400 سال پہلے ہونا چاہیے تھا، اس کو آج پیدا ہوا ہے، یہ بعضوں کی ولادت میں تاخیر ہو گئی ہے بہت، انہیں کئی صدیاں پہلے آنا چاہیے تھا آج آ کر۔ لہذا لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے مشوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ خود بھی یہ تحقیق کر سکتے ہیں۔ مثلا پچھلی دفعہ جو شوال کا چاند تھا، پاکستان کے چاروں طرف چاند ثابت تھا، پاکستان کے ممالک چار، مثلا افغانستان میں عید تھی، ایران میں عید تھی، عرب ممالک میں عید تھی، باقی ساری دنیا میں عید تھی، صرف پاکستان میں انہوں نے اعلان نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ چونکہ دیکھا ہی نہیں ہے انہوں نے، اور شہادتوں کے لیے سنا ہی نہیں ہے شہادتیں کسی کی، اس لیے ان کو نظر نہیں آیا۔ یہ اس طرح ایک بڑی الجھن انہوں نے پیدا کر لی۔ لوگ بھی اتنے پرواہ نہیں کرتے، اب کسی کو کوئی تشویش نہیں ہوئی کہ اتنا بڑا بلنڈر کیا انہوں نے، عید کے دن حرام روزہ رکھوایا لوگوں سے، اور نالائکی کی وجہ سے، اور پیگیری بھی نہیں کی، نہ عوامی حلقوں میں کوئی تشویش پیدا ہوئی، نہ مدرسوں میں، نہ علماء میں، نہ سرکار میں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ دین کی نسبت حد درجہ لاپرواہی ہے، حرام روزہ رکھنے میں کوئی بدعت نہیں ہے۔ یہ جو بدعت کے ہر ایک کے اوپر بدعت کے بینر لگا کر کے ان کو کافر اور کیا کیا قرار دیتے ہیں، جب بدعت ہوتی ہے عملاً تو وہاں پر اقدام نہیں کرتے. جب دو شوال کو عید پڑھائی جائے اور عید کے دن روزہ رکھا جائے تو یہی بدعت ہے. یہ اس نالائکی کی تلافی ہونی چاہیے. اس زمانے میں, اس صدی میں, اتنے ترقی یافتہ دور میں چاند ہی نظر نہیں آتا تو یہ قابل قبول نہیں ہے. باہر کیف اشارہ کیا ہے کہ اختر شناسوں کے تحقیق کے مطابق اگر دوربینوں سے چاند دیکھا جائے تو ہے, بہت سارے ممالک میں ہے, افغانستان کے کچھ حصے میں چاند دکھے گا, پاکستان میں دکھے گا, ایران میں دکھے گا, عراق میں, عرب کنٹریز میں, بہت ساری میں چاند رویت ہوگا اگر دوربین سے دیکھا جائے. دوربین کے علاوہ بعض علاقوں میں ممکن ہے دیکھا جائے نہ دیکھا جائے, لیکن چونکہ پاکستان میں اہتمام نہیں ہے کسی قسم کا چاند دیکھنے کا, اس لیے میں نے کہا احتمالاً ہوگا. اگر ہو چاند تو پھر تو یقیناً پیر کے دن روزہ ہوگا, سوموار کو روزہ ہوگا, پہلا روزہ ہوگا. اگر نہیں ہوتا برفرض, یا کسی کے نزدیک ثابت نہیں ہوتا, یا جس طرح الجھاتے ہیں الجھا دیتے ہیں, کچھ بھی ہوتا ہے, اس دن یہ یوم شک کہلاتا ہے اور اس دن پھر بھی روزہ رکھنا ہوگا. اس حوالے سے کہ احتمال ہے کہ رمضان ہو اور نہیں ثابت ہوا لیکن ممکن ہے فی علم اللہ روزہ ہی ہو, تو اس دن آپ روزہ رکھ لیں گے, احتیاطاً روزہ رکھیں گے. چاند اگر برفرض اعلان نہیں ہوتا تو اس دن کا روزہ رکھ کے نیت ماہ رمضان کی نہیں کریں گے جن کے نزدیک چاند ثابت نہیں ہوا. پہلی رمضان ثابت نہیں ہوئی, وہ رمضان کی واجب روزے کی نیت نہیں کریں گے, روزہ قربتاً اللہ رکھیں گے. اگر واقع میں رمضان ہوا تو وہ روزہ ان کا ماہ رمضان کا روزہ شمار ہوگا, نہیں ہوا ماہ رمضان چاند کی پہلی نہیں ہوئی تو یہ آپ کا ایک نفلہ روزہ ہو جائے گا اور اس کا اجر آپ کو ملے گا. یہ وضاحت اس لیے کی ہے کہ پہلے ہی مومنین کو خبر ہو اور اس بارے میں پریشانی کا شکار نہ ہوں.